یہ دعائیں جو ابتدا میں پڑھیں گے یہ مائن بارک میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكف كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما بقيتني في يسر منك بعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فقل لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. اردو زبان میں خلاصہ یہ ہے کہ اے پالنے والے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. پالنے والے ہمارے تمام محتاجوں کو غنی کر دے. جو لباس سے جو غذا سے محروم ہے ان کو غذا عطا فرما. جو لباس سے محروم ہے ان کو لباس عطا فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا ادا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو غریب الوطن ہیں ان کو اپنے وطن واپس پہنچا. جو قید و بند ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. مسلمانوں کے یہاں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح فرما. ہر بیمار کو شفا عطا فرما. ہماری محتاجی کا خاتمہ فرما. ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے. ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. اور ہمیں ہمیشہ محتاج ہونے سے محفوظ رکھنا. بے شک تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. اور اے پالنے والے ہم تو اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس سال اور آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرمانا. جو سلامتی کے ساتھ ہو, عافیت کے ساتھ ہو, وسعت رزق کے ساتھ ہو. اور جو مقدس مقامات ہیں ان تک پہنچنے سے مجھے محروم نہ کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اہل بیت طاہرین کے روضہ مقدس کی زیارت کا ہمیں شرف عطا فرمانا. اور ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی حاجتیں ہیں ان سب کی تکمیل فرمانا. اور شب فضل میں جو تم حکم فیصلے کرے گا اس میں یہ فیصلہ بھی فرمانا کہ تم میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور مجھے طویل زندگی عطا فرما. ایسی طویل زندگی جو وسعت رزق کے ساتھ ہو. اور میرے تمام امانتوں کو اور میرے قرضوں کو ادا فرما. آمین رب العالمین. اور اب یہ دعا جو ہر شب اہم تعین مائع مارک میں پڑھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن واقترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فاصفق لنا وصالح الدعائم المسألتي فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وحمانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا وما الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسراديل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت فنجنا اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتمني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري في خير وعافيه وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري اعوذ بجلالك وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اردو میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پالنے والے یہ رمضان مبارک وہ ہے جس میں تو نے قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض قرار دیا. اس میں ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیت تعلیم پر نازل فرما. میرے مجاہد کی سعادت نصیب فرما, رہے گناہوں کو بخش دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. اے پالنے والے اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے, تیری نگاہوں میں جو بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے. اے پالنے والے آنے والے ایام میں شب قدر کی مجھے سعادت نصیب فرمانا اور جب تیرے ولی کی ساتھ حج کی منزل آئے تو مجھے اس میں شرکت کا موقع عطا فرمانا. پالنے والے مجھے اچھی دعا مانگنے اچھی درخواست کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری دعاؤں کو اور میرے اس درخواست کو قبول فرما. اور اے پالنے والے جب روز قیامت سے تمام لوگوں کو جمع کرے گا اس دن بھی مجھ پر خصوصی رحم فرمانا, مجھے آتش جہنم سے بچا لینا. پالنے والے مجھے جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمانا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے مجھے محفوظ کرنا, دنیا اور آخرت میں مجھے شیطانوں سے دور رکھنا. اور اے پالنے والے تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ میرے دامن کو ہر برائی سے محفوظ کرا دینا. اے پالنے والے میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی عطا فرما خیر کے ساتھ برکت کے ساتھ عافیت کے ساتھ وسعت رزق کے ساتھ اور مجھ سے دین کا کوئی کام بھی لینا اور مجھے بدل نہ دینا. اے پالنے والے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ یہ ماہ مبارک گزرے یا یہ شب گزرے صبح نمودار ہو اور تیرا کوئی گناہ میرے دل میں باقی ہو. میں میری درخواست ہے کہ تم میرے ہر گناہ کو معاف کر دے اور جب یہ مہینہ رخصت ہو تو میں ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں. برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہمارے فضل بھائی نے سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے. مرحوم عبداللہ ابن محمد حسین, مرحوما نہر النساء بنت غلام حسین اور جملہ مرحوم مومنین مومنات کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. خداوند مرحومین کے درجات بلند فرما, انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما اور ان کے اولاد اور اہل خاندان کو صبر جمیل کرام فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. طاهر الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس درود صلى الله عليه وسلم. اسی سورہ مارکہ مومنون کی آیتیں ان کو اقتدام سرنا میں کلام کرا دیا گیا تھا. اشارہ قدرت تھا کہ یقیناً کامیاب ہوں گے صاحبان ایمان, اور ان کی پہلی خصوصیت قرار دی گئی تھی کہ وہ نماز میں بھی خوف خدا کو پیش نظر رکھتے. پھر بیچ میں کئی باتوں کا تذکرہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو لغو باتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو زکات اور مالی حقوق ادا کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. یہ کوالٹیز کے بعد پھر اختتام اس بات کرتا ہے کہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. وہاں سیرت کا تذکرہ تھا ابتدا میں, ان کی باطنی کیفیت کا تذکرہ تھا کہ نماز میں بھی خوف خدا رکھتے, لیکن یہ تذکرہ نہیں تھا کہ نماز کتنی پڑھتے ہیں, صرف عید بقرعید کی کافی سمجھتے ہیں یا ہفتے میں خاص پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ سنڈے کو سر جانا کافی سمجھتے ہیں, تو ہمارے بعض مسلمان بھائی جمعے کو جمعے کی نماز دے جانا کافی سمجھتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ہومیوپیتھی کے ڈوز جیسا ہے, ہومیوپیتھی کے بعض دوائی جو ہے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے, ایک عید کی نماز پڑھ لی سال بھر کے لیے کافی ہو گئی, درست پڑھ لے محمد والا ہوں. قرآن مجید نے یہ واضح کیا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, یہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں جو جو شریعت نے اس کے وقت مقرر کی ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. اولئک الوارثون, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقدار بنیں گے جنت الفردوس کے, اور خدا اندال انہیں آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز کرے. ایک بار دور پڑھ لیجیے محمد والوں, تو یہ دو تین سوالات بھی آ گئے ہیں, میں نے اس کو مومنین میں کیے تھے, میں نے اس کو لکھ لیا ہے. تو اس میں ایک سوال ہے پہلا کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اس کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں جہاں پر روزے کے فرض ہونے کا ذکر ہے وہی ساتھ ساتھ یہ تذکرہ ہے کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو بیمار ہو یا حالت سفر میں وہ ان دنوں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھے. قرآن کی بالکل صحیح آیت ہے کہ اسے چاہیے کہ بعد میں رکھے, یعنی بیماری ہو تب بھی آپشن نہیں ہے کہ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, اور اسی طرح سفر ہو تو آپشن نہیں ہے کہ چاہے رکھیں یا نہ رکھیں, بلکہ کلیئر ہے بات. من کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے پھر کسی اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے. اور اسی وجہ سے امام حضرت جعفر ثابت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اور بہت مشہور فرمان ہے کہ گھر پر ہوتے ہوئے اور صحت مند ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنا جس طریقے سے گناہ ہے, اسی طرح سے حالت سفر میں ہوتے ہوئے روزہ رکھنا گناہ. سوائے سے کہ جن لوگوں کا سفر ہی اس قسم کا ہے کہ وہ ہمیشہ سفر میں, جیسے بہت سے لوگ روزانہ سفر میں ہوتے ہیں, رہتے یہاں ہیں جو مثلا آپشن میں روزانہ آنا جانا ہے, یا 50 میل دور یا 40 میل دور روزانہ ان کا سا کام ہی ہے کہ بھائی صبح جانا اور شام کو آنا, بجانے کے لوگ ہمیشہ سفر میں. کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی سفر ہے, جیسے جہاز چلانے والا یا جہاز میں ملازمت کرنے والے, ریل چلانے والے ریل میں ملازمت کرنے والے, بسیں چلانے والے بس میں ملازمت کرنے والے, یا بہت سے لوگ ہیں جو سپلائی کا کام کرتے ہوئے اس شہر میں اس شہر میں اس قصبے میں اس بڑے سٹی میں, ان کا کام یہ ہے کہ مسلسل سفر میں ان کا سفر سے ریلیٹڈ کام. تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی مسلسل سفر ہے یا سفر سے ریلیٹڈ ہے, بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سفر میں ہی نماز بھی پورے پڑھیں گے اور روزے بھی رکھیں گے, تاکہ ان کی جو روٹین ہے اس میں چلتا رہے, بعد میں کوئی زحمت نہ ہو. کہ ان کو تو ہمیشہ سفر کرنا ہے تو کب روزہ رکھیں, تو اس لیے یہ کنفرم حکم ہے. لیکن اگر کوئی اچانک سفر پیش آ جائے تو ہم اچانک سفر میں ظاہر ہے کہ جس جگہ جا رہے ہیں اگر وہاں 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تب تو آپ وہاں پر مقیم ہیں، اب آپ کا سفر نہیں ہے بلکہ آپ حکم میں ہے کہ ٹھہرا ہوا انسان، جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں 10 دن اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو آپ وہاں پہنچ کے دیر روزہ رکھیں گے اور نمازیں پوری پڑھیں، لیکن اگر جا رہے ہیں 2-3 شہروں کے لیے کہ میں چند دن نیو یارک میں رہوں گا، چند دن نیو جرسی میں رہوں گا، 2 دن واشنگٹن میں رہوں گا، مطلب ٹوٹل 10 دن ہوگا لیکن کئی شہروں میں، تو وہ پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی رہے گا، اس لیے کہ ایک شہر میں 10 دن نہیں ٹھہرا، تو کسی ایک دن میں 10 دن ٹھہرے تو نماز بھی پوری رہتی ہے اور روزہ بھی رکھے گا، لیکن اگر کسی ایک شہر میں 10 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو وہ نماز اس کی قصر ہو جائے گی، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا اور روزہ بھی اس کا ان دنوں نہیں ہوگا۔ یہی صورت ہے بیماری کے لیے کہ بیمار ہو انسان، بیماری میں عام طور پر انسان خود نہیں دیکھ کر سکتا لیکن ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس بیماری میں آپ کے لیے روزہ ٹھیک ہے یا روزہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی قدر نہیں ٹھیک ہے، آپ صبح افطار کے وقت یہ دوا کھا لیں اور شام کو یہ دوا کھا لیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا چاہیے بیمار ہونے کے باوجود، اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، صبح دوا کھا لیں افطاری وہ سحر سے پہلے اور شام کو آپ افطار کے بعد یہ دوا کھا لیں آپ ٹھیک رہیں، تو اس صورت میں بیمار ہونے کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نقصان دہ ہے، 3 بار دوا کھانی ہے مثلا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری طویل ہوتی ہے، خدا نخواستہ، اب اگر فرض کیجیے کہ پورے مہینے بیمار رہا یا اس مہینے بیمار پڑا اور بہت دن تک بیمار رہا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر بہت دن تک بیمار رہا تو جب تک بیمار رہے گا اس وقت تک تو کوئی حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا، لیکن جب اچھا ہو جائے اور اگلے رمضان سے پہلے امکان ہو کہ وہ ان روزوں کو ادا کر سکے، ایک ایک کر کے دے دو کر کے، تب تو اس کو ان روزوں کو ادا کر لینا کافی ہے، کوئی اور چیز اس کے ذمہ نہیں آئے گی۔ لیکن بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی کہ جو سال بھر چلتی رہی، خدا نہ خاصا ایک بیمار بوڑھا آدمی اس ماہ مبارک میں بیمار ہوا اور اس کی یہ بیماری اگلے رمضان تک چلتی رہی، تو ظاہر ہے کہ اس نے موقع نہیں ملا کہ وہ روزہ رکھے، اس وقت اچھا ہوا کہ روزہ بیمار تھا تو روزہ نہیں رکھتا تھا، اچھا ہوا نہیں کہ ان کے پاس جاتا، تو اس صورت میں اب اس پر ان روزوں کی نہ قضا واجب رہے گی نہ کوئی اور چیز، صرف اس کے ذمے ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ گیہوں یا آٹا خدا کے راہ میں دینا، واجب 3 پاؤ ہے، مستحب ہے کہ ہر روزے کے بدلے 1.5 کلو دے، مہینے بھر کا 22.5 کلو دے گا تو واجب ادا ہوگا اور اگر 45 کلو دے گا تو مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے اب اتنی اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کی سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یا کوئی ایسی بیماری خدا نخواستہ ان کی ہے کہ جن کی بنا پر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، سال بھر میں کسی وقت نہیں رکھ سکتا، تو جب کسی وقت نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر یہ کہ وہ جب سال گزر گیا اور نہ رکھ سکتا روزہ تو ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ یا 1.5 کلو کے حساب سے گندم یا آٹا خدا کے راہ میں دے دے، وہی اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وان الذی رزقی خود ہو فی الیوم طعام مسکین، جن لوگوں کے لیے دشوار ہو چکا روزہ رکھنا ممکن نہیں رہا وہ پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دیں گے جو 3 پاؤ واجب اور 1.5 کلو مستحب ہے۔ لیکن اگر اچھا ہو جائے کسی وقت سال کے دوران اچھا ہو جائے تو دوران سال اگر اچھا ہونے کے بعد روزہ رکھ دیا تو پھر کوئی اور چیز اس کے ذمہ نہیں، لیکن فرض کیجیے ایسا ہوا کہ دوران سال اچھا تو ہوا لیکن کچھ ایسی مصروفیات رہی، کچھ ایسی پرابلم رہی کہ وہ اس نے روزے نہیں رکھے، تو یہ روزہ چھوٹا تھا بیماری کی وجہ سے، دوران سال ادا نہیں کر سکا، تو اب 1 سال گزر گیا تو یہ روزے جو چھوٹے تھے جتنے بھی چھوٹے تھے 5, 6, 7 جو بھی چھوٹے تھے وہ باقی رہیں گے، ان کے قضا آپ مدت عمر میں جب چاہے کریں، اور اب پھر روزہ اس کو بھی 3 پاؤ گیہوں یا آٹا خدا کی راہ میں دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں مد، نیم دال پیش مد، مد یعنی 3 پاؤ، اس کو 3 پاؤ دینا واجب ہے اور اگر 1.5 کلو دے دیں گے جیسے کہ تو مستحب ہے۔ تو آپ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر انسان نے بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑا دوران سال ادا کر سکے تو صرف روزے کا اتنی ہی ادا کرنا 5 چھوٹے سے 5 ادا کر دینا کافی ہے، اور اگر دوران سال نہ ادا کر سکا، کسی روزے کو 1 سال سے زیادہ گزر گئے تو اب جب ادا کرے گا تو روزہ بھی ایک رکھے گا اور ایک روزے کے بدلے تین پاؤ آٹا ہی گیہوں بھی خدا کے راہ میں فدیے کے طور پر دے گا. اس کو فدیہ کہتے ہیں. دو چیزیں ہماری یہاں اس میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے, ایک ہے فدیہ اور ایک ہے کفارہ. کفارہ عمدن روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا ہوتا ہے, اور فدیہ جو ہوتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں جو روزہ چھوٹتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ان دونوں کے مقدار میں بہت فرق ہے. فدیہ جو ہوگا وہ ایک روزے کا ایک مد یعنی تین پاؤ گیہوں ہے, لیکن کفارہ جو ہوگا وہ ایک روزے کا ساتھ ہے. یعنی اگر ایک روزہ انسان عمدن توڑ دیتا ہے, نہیں بھائی آج نہیں سر پھر اس میں تب یہ ناشتہ کھانے بیٹھ گئے, بیگم کو بھی داد کر رہے بھائی لاؤ ناشتہ لو. اس نے بیچاری نے بہت کہا کہ خدا کے بندے کیا ہو گیا تم کو, دماغ تو نہیں ہے, سفر تو نہیں آئے, نہیں بس آج میں نشہ کروں. تو کیا کرے بیچاری گھر پہ چلا نہیں ہے, بھارتی اس سے بچنا ہے درود پڑھ لے محمد والے ہوں مطلب. تو یہ جو انسان بلا عذر روزہ توڑے گا یا چھوڑے گا تو سی روزہ یا تو سات روزے رکھے اس کے بدلے, یا سات مسکین کو کھانا کھلائے, سات آدمیوں کو تین تین پاؤ گیہوں دے. تو اس میں ایک آدمی کو 45 کلو دینا کافی نہیں ہوگا, بلکہ تلاش کریں گے سات آدمی ملے. سات آدمی ہی کو دینا فرض ہے, اس کو کئی آدمیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے, اکٹھا کر کے کسی کو نہیں دے سکتے. فدیا اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں, فدیا اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں, کئی آدمیوں کا فدیا ایک آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کفارے کا, آپ کو یہ خود بہت بڑی سزا ہے. کسی کے پاس ہو نہیں اتنا پیسہ کہ وہ اپنے سارے روزوں کا کفارہ دے سکے, تو پیسہ جیب میں ہونا اور ساتھ مستحق صحیح مستحق تلاش کرنا ایک خود بڑا درد دیتا ہے, بہت مشکل ہے انسان واقعی تلاش کر سکے کہ سارا آدمی اس کو ایسے مل جائے جو واقعی اتنے غریب ہیں کہ وہ غلے کے مستحق. آپ دیکھیں شریعت نے بعض چیزوں میں کیسی نزاکت رکھی اور اس میں پوائنٹ نکلتے ہیں. بہت سے غریب ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان کے, ہم حالت کو پیش نظر رکھتے ہیں, بہت سے غریب ہیں مگر ان کی ضروریات مختلف ہیں, گھر میں غلہ ہے لیکن دوسری ضروریات کی ان کو پیسہ چاہیے, بچے کی فیس نہیں دی گئی ہے, بجلی کا بل مطلب نہیں دیا گیا ہے, یا گیس کا بل نہیں دیا گیا ہے, ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے ہے پیسہ نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے ہے, ظاہر ہے وہ کہہ گئے مجھ سے پیسے دے گی تو پیسے نہیں دے سکتے. شریعت نے کہا ہے کہ نہیں, یہ جو فدیہ دیا جائے ایسے غریب لوگوں کو دیا کہ جن کے پاس گھر میں روٹی کے لیے غلہ بھی نہیں, یعنی انتہائی بدحال. ایک ہوتا ہے اوسط بدحال, ایک انتہائی بدحال. اوسط بدحال ہوا کہ جب کسی طرح دال روٹی ہو جاتی ہے باقی ضروریات کی مشکلات پیش آتی, اور انتہائی بدحال ہوگا کہ جن دال روٹی نہیں ہو پاتی. یہ فدیہ ان لوگوں کو پہنچانا ہے کہ جو انتہائی بدحال ہے دال روٹی کے بھی نہیں ہو, تو ظاہر کا حساب یہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہے کہ انسان تلاش کر سکے واقعی سات آدمی مجھے مل جائے کہ جن تک میں یہ رقم پہنچا دوں, یہ غلہ پہنچا دوں, اور وہ غلہ ایکسپٹ کر لیں, اور وہ اس قابل بھی ہو شریعت شریعت کے اعتبار سے کہ ان کو یہ غلہ دیا جا سکے. تو یہ کافی سخت بات ہے, اس سے بہت آسان ہے کہ انسان ایک روزہ رکھ لیں, درود پڑھ لیں محمد والا. ایک اور مسئلہ ایک برادر نے پوچھا تھا, اور یہ ظاہر ہے کہ جب انسان روزہ شروع کرے تو روزہ شروع کرتے وقت اس کو فرض ہونا چاہیے, یعنی اس کے ذمہ غسل واجب نہ ہو. اب اگر فرض کیجیے کہ رات کے وقت کسی پر غسل واجب ہوا تو اسے اذان سے پہلے لازمن غسل کر لینا چاہیے تاکہ روزہ جب اسٹارٹ کرے تو پاکیزگی کی حالت میں اسٹارٹ کرے. اگر اس کے بعد دن میں سو گیا اور کچھ بات ہو گئی جس سے اسے غسل واجب ہوگا تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن جب اسٹارٹ کرے گا روزے کو اس وقت لازمن اس پر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. تب اس لیے فرق کیجیے کہ رات کو سوئے اور غسل واجب ہو گیا تو اب اذان سے پہلے اذان پڑتی ہے 5:20 پہنچتی ہے 5:25 پہنچتی ہے تو 5 بجے غسل دے لیں تاکہ جب روزہ شروع کرے تو پاک صاف ہو. اب اگر خدا نہ خاصا کسی دن جیل میں آپ کو لیے اور غسل کرنے کا وقت نہیں ہے, غسل واجب تو ہے لیکن وقت نہیں ہے, تو آپ کیا کریں؟ اس وقت وہ کہیں گے نہیں, آپ فی الحال تیمم کر لیں. جس طرح سے صبح کے لیے انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے اور غسل کا وقت نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے, بہنے اسی طریقے سے اگر اذان صبح سے اتنی دیر پہلے آپ کو یہ ہے کہ غسل کا وقت نہیں ہے, تو وہ غسل کے بدلے تیمم کر لے گا تاکہ روزہ اس کا صحیح شروع ہو سکے, اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز کے لیے مسلے پر کھڑا ہوگا. ایسی صورت میں جب وقت نہ ہو تو جس طرح سے وضو کا وقت نہ ہو تو انسان وضو کے بدلے تیمم کرتا ہے, اسی طرح سے غسل کا وقت نہ ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرے گا. تیمم وضو اور غسل دونوں کے بدلے ایک ہی جیسا ہوتا ہے, فرق صرف نیت کا ہوتا ہے. نیت کریں گے کہ میں مثلا جو میرے ذمہ غسل واجب ہے اس کے بدلے تیمم کرتا ہوں واجب قربت اللہ, یہ نیت کر کے مٹی پر ہاتھ مارا اور اس ہاتھ کو پیشانی پر پھیر دیا بازو بنے کی جگہ سے لے کر یہ ناک کے اوپر کے حصے تک, اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دانے ہاتھ پر یہ کلائی سے پوری انگلیوں تک, اور پھر دانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر, یہ اسی طرح سے واجب ادا ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک جگہ اور ہاتھ مارتے اور دانے ہاتھ کو بائیں پر, وہ بائیں ہاتھ کو دانے پر, اور پھر اس کے بعد دانے ہاتھ کو بائیں پر پھیر. تو دونوں تیمم ایک ہی جیسے ہوں گے, لیکن نیت صرف فرق ہوگی کہ ایک میں تیمم کے بدلے وہ غسل کے بدلے کی نیت کریں گے اور دوسرے میں وضو کے بدلے. ایک تیسرا اور آخری سوال ہے کہ اگر کوئی انسان زوال سے پہلے کسی شہر میں جا رہا ہوں سفر پر, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے کے سلسلے میں یہ بات ضمناً کبھی آ بھی چکی ہے کہ اگر انسان سفر پر جا رہا ہے تو اگر اپنے گھر سے وہ زوال آفتاب کے باہر نکل رہا ہے, جیسے آج کل 12:06 تک زوال آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے, تو آپ کی صورت میں آج کا روزہ اس کا ہو جائے گا. جس سے جا رہا ہے اگر وہاں بھی 10 دن ٹھہرنے کا رہا ہے تو وہاں بھی اس کا روزہ چلتا رہے گا. اسی وجہ سے وہاں سے واپس آنے لگے اور جب اپنے شہر میں آ رہا ہے تو 12 بجے سے پہلے پہنچ جائے تو پھر واپسی والے دن کا بھی روزہ ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو, اور اس میں بھی فرق کی کبھی فلائٹ 12 بجے کے بعد ہے لیکن گھر سے 10 بجے جانا ہے, تب بھی کیونکہ آپ شہر چھوڑیں گے اسی وقت جب جہاز اڑے گا تب بھی روزہ ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو گھر سے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے 10 بجے, لیکن آپ کا گھر بھی شہر کے اندر ہے اور آپ کا ایئرپورٹ بھی شہر کے اندر ہے, شہر سے وہ بہت دور نہیں ہے, اس لیے آپ اس دن کا روزہ جاری رکھیں گے باقی رکھیں گے, اور جب دیکھیں گے کہ جہاز جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد چھوڑ گیا تو آپ کا روزہ اس دن کا ٹھیک ہے. لیکن اگر سفر جو ہے وہ زوال آفتاب سے پہلے, یعنی 11 بجے آپ کی فلائٹ, تو ظاہر ہے کہ 11 بجے زوال آفتاب نہ گھر پہ ہوا نہ ایئرپورٹ پہ ہوا, تو اب اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی آپ گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر ہی جائیں گے, جب تک آپ شہر میں اس وقت تک روزے کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں جب شہر سے نکل گئے, فلائٹ چلی گئی, شہر چھوڑ دیا آپ نے, اب آپ کو اجازت ہے کہ اس دن کچھ کھا پی سکتے ہیں. تو زوال آفتاب سے بعد اگر روزہ شروع کیا جائے تو اس دن کا روزہ باقی رہتا ہے, اور اگر زوال آفتاب سے پہلے انسان کو کوئی مجبوری ہو کوئی وجہ سے سفر کرنا پڑے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوتا. اور یہ زوال آفتاب کا جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ کہ آپ نے شہر کس وقت چھوڑا ہے. اگر آپ بائی کار کہیں جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ شہر کے حدود سے جب نکلیں گے تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا, اپنے گھر کو چھوڑنا کاؤنٹ نہیں ہوگا. فرق یہ کہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سے شہر کی حدود 1 گھنٹے تک, ہم 11:15 بجے گھر سے نکلے لیکن ہم نے شہر چھوڑا ہے 12 بجے کے بعد, تو ہم اگر سے بھی نکلے ہیں گھر سے 11:15 بجے, لیکن چونکہ ہم اس 12 بجے تک شہر کے اندر ہی چلتے رہے تو اس کی اس دن کا بھی روزہ ہو جائے گا. تو میزان جو ہوگی یعنی معیار جو ہوگا وہ شہر کا چھوڑنا ہوگا, کیا وہ فلائٹ ہے جو شہر سے روانہ ہو رہی ہو یا آپ شہر کی حدود کو کراس کر رہے ہو. تو اگر انسان شہر کی حدود کو کراس کرے گا زوال آفتاب کے بعد تو اس دن کا روزہ ہو جائے گا, اور اگر شہر کی حدود کو کراس کرے گا زوال سے پہلے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. لیکن روزہ نہ ہونے کی صورت میں بھی اس پر پابندی ہے روزے والی, تو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ شہر کی حدود سے نکل نہیں جاتا ہے درست پڑھنے کے معاملے والا. اب اگر کوئی اور بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو, جی 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 ہاں, تو روزہ باقی رہے گا, روزہ باقی رہے گا. جی
موقع
ہاں ایسا ہے کہ قصر اور اتمام میں ایک کامن مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے کہ اگر آدمی گھر پر ہے تو اس پر واجب ہے پوری نماز پڑھنا, اور اگر سفر میں ہے